علم اور مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے شیعہ حملے کے تعلق سے اپنی جان اٹھ گئے, ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میرے والد نے مدری والا جاری کی تھی. یہ تقاریر انٹرنیٹ پر حسینیت.com پر اویلیبل ہیں, اور وہ اگر آپ کو لنک لوگوں کو دینا چاہیں یا سننا چاہیں حسینیت.com پر. اور وہ کتابیں بھی کچھ ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماڈل جنرل اسلام ڈاکٹر حسین جعفری کی بہت شاندار تصویر ہے, کتابیں بھی دینا چاہیں گے آپ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما فرجا محمودا وعمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأسماء ذو القاسم محمد. داود بالداود النبوية والطولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرجبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة الأسرية والغيبة الأوحية القائم بأمر الله. أما بعد, فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر, هل في ذلك قسم للذي هجر, ألم تر كيف قال ربك لعاد إرم ذات العماد التي لم يملك مثلها في البلاد, وثمود الذين جابوا السحر بالواد, وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد, فصب عليهم ربك سوط العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات اللهم صل على محمد. علی خان گرامی مجالس کا جو یہ انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایک پاپولر لیکچر کا انسٹیٹیوشن جس میں ہر عقل سمجھ مزاج اور ذہنی سطح کے لوگ شریک ہوتے ہیں, اور بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کسی ایسے موضوع پر گفتگو کریں جس کا انٹلیکٹ تھوڑا بلند تھا, اور پھر اسے اس کے بعد اسے پاپولر سطح پر کنزمپشن کے لیے بنانا, اور ایسے کہ وہ سماج کے لیے لوگوں کی قابل قبول ہو اور وہ ان کی سمجھ میں آ جائے. یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک ایسے عورتوں کے لیے یا ایسے ذاکر کے لیے کہ جو کسی ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہے جو کرنٹ افیئرس کا موضوع ہو یا کوئی ایسا موضوع کہ جس میں زمانے اور گلوبل سچویشن کے ساتھ آپ کے دین اپنی ریلیونس. مجھے بہت اس بات کا احساس ہے کہ یہ ٹاپک بہت مشکل ہے, بہت ہائی انٹلیکچوئل جو ہے لیول آف گراسپ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب آپ یہ کہنے کے اسلام کا پولیٹیکل اور مورل ویژن کیا ہے, یہ بہت بڑی بات. لیکن میں نے اپنی کوشش بہت زیادہ کی کہ اس کو پاپولر سطح پر اس طرح آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ آپ کو وہ چیز آپ کے لیے ایبزارب کرنا سمجھنا آسان سے آسان تک ہو جائے. کیونکہ ایک گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ فقط ایک خاص محفل میں خاص ذہنی سطح سے لوگ مثال کے طور پر ایک گریجویشن کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, ماسٹر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یونیورسٹی کا لیکچر ہے, وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ سطح ہے. اس لیے کہ وہاں پر ایک ذہنی سطح اور ایک سوچ کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ ڈلیوری بڑی آسان ہوتی ہے. لیکن پاپولر لیکچر جو یہ مجلس ہوتی ہے اس میں ہمیں ہر ذہنی سطح کے آدمی کو کے خیال سے اس موضوع کو لے کے چلنا پڑتا ہے کہ وہ جو سنے اور جو بیٹھے وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے لے کر. یہ فرق ہے ایک پاپولر لیکچر یا مجلس میں اور ایک انٹلیکچل لیکچر اور اس ڈسکورس میں. عزیزان گرامی, بہت اہم ہے یہ بات کہ جب پیغمبر نے اس دین کا اعلان کیا جسے اسلام کہتے ہیں تو اس کے پولیٹیکل کلچر کو بھی ڈسکرائب کیا, اس کی مورل ویلیوز کو بھی ڈسکرائب کیا. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے کہ قیادت اور رہبری کو دین اسلام میں ایک پیوٹل حیثیت دی گئی. جیسے چکی گھومتی ہے تو وہ ایک پیوٹ پر, ایک کیل پر جس کے گرد وہ اس کا جو راؤنڈ ہوتا ہے وہ گھومتا ہے, اگر وہ کیل نکال دی جائے تو چکی جو ہے چل نہیں سکتی. تو قیادت کا رول جو ہے نا وہ ایک پیوٹ کا ہوتا ہے, درمیانی کیل کا ہوتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قیادت کے لیے جن خاص خصوصیات کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا اور جو اسلام کا پولیٹیکل ویژن ہے اس میں پہلی چیز قیادت کی جو ڈیمانڈ کی گئی وہ علم اور دوسری چیز شجاعت ہے. اور تیسری چیز اس خصوصیات سے جو قیادت کا ڈیمانڈ کی گئی وہ اس کی عدل کی طلب اور عدل کی کوشش. اور پھر چوتھی چیز جو قیادت سے ڈیمانڈ کی گئی یا جو مسلمان اور اسلامی قیادت کا ایک ہال مارک ہونا چاہیے وہ اقتدار اور حکومت کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اور اپنے ایجنڈا کے پرپیچویٹ کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ اس اقتدار کو حکومت کو فضل خدا سمجھ کے, امانت الہی سمجھ کے اس کے بندوں تک اس کے فیض کو پہنچائیں. اور آخر میں وہ اسلامک ایجنڈا جو دین اور مذہب کا ہے کہ وہ قیادت ہونی چاہیے جو حفیظ اور علیم ہو, یعنی مال عوام کی حفاظت کرنے والی اور علم اور دانش سے عوام کے وسائل کو خرچ کرنے اور وسائل کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی قیادت. بڑا امپورٹنٹ ہے قیادت. اور قرآن کریم میں سورہ واقعہ احد کے تعلق سے سورہ آل عمران میں ایک تنبیہ ہے کہ جب احد کا مارکہ ہوا اور ایک خبر میدان میں گونج گئی کہ پیغمبر اسلام شہید کر دیے گئے تو لوگوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ دل چھوڑ بیٹھی اور میدان سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا اور اس کی وجہ سے احد کے مارکے میں بڑی زخم لگی. قرآن مجید نے تنبیہ کی وہاں محمد اللہ رسول قد قلتم من قبلہم رسل افئن ماتا او قتلا ان قلتم علی اعقابکم. ارے محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آئے, اگر وہ قتل کر دیے جائیں گے, قد قلتم من قبلہم
یا وہ تمہارے درمیان سے اٹھ جائیں اللہ عابدکم، تو کیا تم اپنے پیروں پر پچھلے پیر سے پلٹ کر واپس چلے جاؤ گے؟ یعنی پیغمبر کی شہادت کی خبر سن کر مجمع کا چھٹ جانا اپنے اس فیوٹ پر اور اپنے اس عقیدے پر یا اپنے اس آئیڈیالوجی پر موجود نہ رہنا اور بکھر جانا، اسے اسلام کے پولیٹیکل ویژن میں پسند نہیں کیا گیا۔ علامہ طباطبائی نے جو تفسیر المیزان کے مصنف ہیں ایک پیپر لکھا، مقالہ لکھا، جس میں انہوں نے جس کا نام تھا ولایت و سیاست، ولایت و حکومت۔ اس مقالے میں علامہ طباطبائی نے بہت زور دیا کہ مسلمانوں یا اسلام کے یا دین کے تعلق سے جو اجتماعیت ہوتی ہے اس میں سینٹرل اتھارٹی کا ہونا بہت لازمی ہے، اور اگر سینٹرل اتھارٹی ڈسٹرب ہو جائے یا منظر سے ہٹ جائے تو مسلمانوں کے یا اس عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اجتماعی نظام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے اور اس کے اندر کوئی کیاس، کوئی بھگدڑ نہیں مچنی چاہیے۔ یعنی کہ وہ سسٹم جو ہے جس راہ پر پیغمبر نے ڈالا یا آپ کے رہبروں نے ڈالا، اس سسٹم کو اسی طرح ان کی منشا اور مرضی کے مطابق آگے چلاتے رہنا چاہیے۔ یہ قیادت، یہ نوجوان دوستوں کے لیے آج کل چونکہ بہت زیادہ اس بات کا شور مچا ہوا ہے نا کہ قیادت کس کے پاس ہونی چاہیے، کسی نے کہا آرٹیکل 62-63 صادق کے پاس ہونی چاہیے، امین کے پاس ہونی چاہیے، کون اس صداقت اور ضمانت کی تشریح بیان کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ یہ ساری جو ہے نا بے ایکسٹر قسم کی باتیں ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو قیادت کا حقدار نہیں سمجھتا اور دوسرا اس کو قیادت کا حقدار نہیں بھی سمجھتا۔ یہ بڑی ایک بڑی زوردار بحث ہے اس وقت کہ قیادت جو ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا سینٹرل اتھارٹی کے لیے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تین افراد ہو اور کوئی کام کر رہے ہو یا سفر پہ جا رہے ہو تو کسی ایک کو اپنا لیڈر چن لو۔ یعنی کسی ایک کو قیادت کے اس مقام پر بٹھا دو، اگر تین بھی ہے تو یہ امپورٹنس ہے افراد کی اور گروپ میں اور معاشروں میں اور تہذیبوں میں ایک کوہرنس رکھنے کی اور ایک ڈسپلن رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ سینٹرل اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے بچوں کے اسکولوں میں کیا نہیں ہوتا کہ ریڈ گروپ ہے، گرین گروپ ہے، اس کا ہیڈ گرل ہے، اس کا ہیڈ بوائے، یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بلو گروپ ہے، یہ ریڈ گروپ ہے، یہ گرین گروپ ہے، اس کا یہ ہیڈ گرل ہے، اس کی یہ ہیڈ گرل ہے، اس کا وہ ہیڈ بوائے، اب آپ کو اس کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ کا یہ لیڈر ہے، یہ آپ کا گروپ، اس لیڈر کے ساتھ جواب دے، اور لیڈر جو ہے وہ اپنی سینٹرل اتھارٹی کے جواب دے۔ یہ ہے اسٹیجز آف ڈسپلن، ڈسپلن کو سکھانا، ایک نظم و ضبط کی تعلیم دینا۔ تو سینٹرل اتھارٹی کے بغیر کوئی قوم جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ نہیں آگے بڑھ کر اپنے کسی بھی ایجنڈے کو پورا کر سکتی۔ اور پھر عزیزان گرامی، یہ جو سینٹرل اتھارٹی ہے، یہ سینٹرل اتھارٹی کا براہ راست تعلق جو ہے نا وہ گورننس سے ہے۔ یہ جو آج ہر طرف گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے، کتنا یہ بھی لفظ عجیب سا لگتا ہے گڈ گورننس۔ اب گڈ گورننس کیا ہے؟ گڈ گورننس ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اور اس گڈ گورننس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک بہت اعلیٰ قیادت کی ضرورت ہے۔ اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ گڈ گورننس ہو، اچھی گورننس۔ روزانہ یہ سنتے ہیں گڈ گورننس، گڈ گورننس، گڈ گورننس، نہ وہ دے رہے ہیں، نہ وہ دے رہے ہیں، نہ وہ دے رہے ہیں، کسی کے پاس گڈ گڈ گورننس نہیں۔ جناب امیر نے ایکسٹینسولی، کیونکہ ہم اسلام کے پولیٹیکل ویژن اور مارل ویژن پر گفتگو کر رہے ہیں، تو میں جذباتی تقریر، جو میری پوری کوشش پچھلی تقریروں میں رہی ہے کہ جس میں جذباتی تقریر نہ ہو اور سبسٹنس کے ساتھ، کیونکہ موضوع بہت انٹلیکچل ہے. تو جناب امیر اس نے جتنا ایکسٹینسولی اور جتنی شدت کے ساتھ اور جتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس گڈ گورننس پر نیجل براہ نے گفتگو کی اور اس گڈ گورننس کی امپلیمنٹیشن اپنے اس 4.5 سال کے دور کے اندر کر کے دکھائی, تاریخ اسلام میں ایسی گڈ گورننس کی نہ کوئی ڈسکرپشن بیان ہو سکتی ہے نہ کوئی اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی میچ لا سکتا. اب ایک ڈسکورس ہے نجیب اللہ نے پرپیچول, خود بے خدا خود بے خدا, خط پہ خط, ڈاکومنٹ پہ ڈاکومنٹ, گڈ گورنمنٹ. لیکن اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, حکومت کی ضرورت اور دوسرا اس کا جو سب ہیڈنگ ہے حکومت کی اہمیت. گورنمنٹ کون کرے گا, میں اور آپ نہیں, حکومت, سینٹرل اتھارٹی. یہ باتیں میرے نوجوان دوستوں کی بہت زیادہ سمجھنے کی باتیں ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے, حکومت کی ضرورت. اور حکومت کی ضرورت کیوں ہے بھائی, نہ ہو حکومت ہر آدمی اپنے کتنے طریقے سے زندگی گزارنے لگ جائے. جناب امیر نے اس دور میں حکومت کی ضرورت کو ایکسپلین کیا جب خوارج نعرہ لگا رہے تھے لا حکم الا اللہ. آج بھی اگر آپ گھر میں جا کر وہ جنگ اخبار اٹھا کر دیکھیں تو اندر کے صفحے پر ایک اسامہ بن لادن کی تصویر بنی ہوتی ہے اور لا حکم الا اللہ لکھا ہوتا ہے. یہ 30 سال سے دستور چل رہا ہے. پھر وہ مختلف جماعت اسلامی کے رسالے نکلتے ہیں, ان کے بعد لکھا لا حکم الا اللہ, وہ امت اخبار نکلتا ہے لا حکم الا اللہ. یہ ہے کیا, یہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لا حکم الا اللہ, کہ امر حکم تو فقط اللہ کا. خوارج نے, خارجیوں نے اسے چھوٹے سے ٹکڑے کو پک کیا اور پک کر کے کہا کہ فرامین اور حکم فقط اللہ کا ہوگا اور حکومت اور منصب بھی فقط اللہ سے عبارت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. زبردست کنفیوژن پھیلا دی کہ حکومت اللہ کرے, سربراہی اللہ کرے. آج بھی جہاں بھی دیکھیں لا حکم الا اللہ, کوئی مکہ, کوئی تلوار, کوئی بندوق بنی. یہ جو کمیونیکیشن کے بہت سارے آرگنس لوگوں کے ہاتھ میں ہیں نا, پیٹرو ڈالر کی وجہ سے, سعودیوں کا پیسہ, قطریوں کا پیسہ, ترکیوں کا پیسہ, امریکہ کا پیسہ, تو وہاں پر کوئی بندوق بنی ہوئی ہے, کوئی ہتھیار بنا ہوا ہے, کوئی مکہ بنا ہوا ہے. لا حکم الا اللہ, یہ وہ خارجیوں کی سنت ہے جو آج تک خارجیوں کے ذہن سے ذہن میں چل رہی ہے. تو جب وہ اپنے دستور کو پکڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی کلیئرٹی کے ساتھ ان کے مقابلے پر آنا پڑے گا. مقابلہ فقط میرے دوستوں ہاتھ سے اور زندگی سے اور طاقت سے نہیں ہوتا, سب سے بڑا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ انٹلیکٹ سے ہوتا ہے. بابِ کربلا انٹلیکٹ سے مقابلہ ہوا نا, اور بابِ کربلا ہی ساری حکومتوں کا پیر جڑ سے اٹھا کر پھینک دیے گئے, کوئی تلوار نہیں تھی, صرف انٹلیکٹ تھا. تو لا حکم الا اللہ نیجل بلا کے 40 میں خطبے میں جناب امیر نے اس کنفیوژن کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے کلیئرفائی کیا. میں تو تھوڑی تھوڑی باتیں ان خطبوں میں سے آپ کو بتاؤں گی نا, سینٹر امپورٹنٹ سینٹینسز. ہاں, خطبے کا نمبر بھی آپ جا کر اپنے گھروں میں نیجل بلا تھوڑی اور کتاب پڑھ کر دیکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں لا حکم الا اللہ, تو حکم فقط اللہ کا ہے, امر فقط اللہ کا, لیکن اللہ کے احکام کو بندوں کے ذریعے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت و سربراہی اللہ سے منسوب ہے, وہ فقط ذہن میں انتشار پیدا کرتے ہیں. ہر قوم اور معاشرے کو حکومت کی ضرورت ہے جو فرامین خدا پر لوگوں سے عمل کروا سکے. جب حکومت ہوتی ہے تو لوگ عمل کرتے ہیں, کافر دنیا سے اپنا حصہ لیتا ہے اور مومن خدا کے لیے کام کرتا ہے. جب حکومت ہوتی ہے تو کمزور کا حق دلایا جاتا ہے, طاقتور سے حق لیا جاتا ہے, راستے محفوظ ہوتے ہیں, عدل کی بات کی جاتی ہے, جزا اور سزا کا کنسپٹ آتا ہے. اور اگر یہ حکومت نہ ہو اور نہ حکم والے اللہ اللہ حکومت کرے گا. تو بندوں کی گورننس انتشار کی اور کا شکار ہو جائے گی. آپ کیسی گورننس ہو، آپ کے پاس کیسی حکومت ہو، لیکن اتھارٹیز ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ٹریفک چل رہی ہے، کانسٹیبل روک رہا ہے آپ کو، لیفٹ اور آپ کو رائٹ جانے کے لیے کہہ رہا ہے، بل بھرے جا رہے ہیں، ایک ڈیڈ لائن ہے، آپ کو 30 تاریخ تک بل بھرنا ہے. اب کیسی بھی حکومت ہو، پھر پیٹرول کی قیمت ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن سب کو اس قیمت پر چلنا ہے، کیسی بھی حکومت ہو، لیکن ایک سسٹم تو ہے نا، ایک رواج تو ہے نا. ورنہ ہر آدمی کہہ کے مجھے تو آج 5 روپئے کا لیٹر پیٹرول چاہیے، کوئی کہے گا مجھے 50 روپئے لے لیں، کوئی کہا میں نے تو آج بل بھرنا ہے، میں 2 مہینے بعد بل بھرنا ہے. دیکھیے ایک معمولی سی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ کیسی بھی گورنمنٹ ہو، کیسا بھی حکومت ہو، لیکن حکومت کی موجودگی جو ہے نا وہ بہت بڑے جتھے کو چلانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے لازمی ہوا کرتی سینٹرل اتھارٹی. یہ بات سمجھے سینٹرل اتھارٹی. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر حکومت صالحین اچھے لوگ عدل کرنے والے لوگ، تو وہ مزاج حکومت جو ہے وہ لوگوں کے مزاج کو تبدیل کرتا ہے. ظالم حکومت ہو تو مزاج حکومت لوگوں کے مزاج کو تبدیل کر دیا کرتا ہے. یعنی ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس حکومت سے اپنا حصہ لے لیتا ہے، اچھا یا برا. لہذا حکومت جو ہے وہ لازمی ہے، لا حکم الا اللہ کہنے سے. اللہ حکومت کرنے کے لیے اور سربراہی کرنے کے لیے نہیں آتا، اللہ کے فرامین بندوں کے ذریعے سے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. یہ پہلا کانسیپٹ تھا. دوسرا کام، دیکھیے باتیں تھوڑی مشکل ہیں، لیکن جب آپ یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے ہیں تو آپ کو میں اس سے زیادہ کیا آسان کر کے بتاؤں، اس سے زیادہ میں کیا آسان کر کے بتاؤں. ورنہ یہ بہت بہت ڈیفیکلٹ کورس ہے. یہ امپورٹینس آف گورننس، کوالٹی آف گورننس، سینٹرل اتھارٹی ان اٹس رول، یہ وہ سیاسیات کے چیپٹرز ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے پیر کانپنے لگ جاتے ہیں. دوسرا امپورٹینس جو ایسپیکٹ ہے حکومت کی اہمیت، ایک تو ضرورت اور دوسری اہمیت. اچھا اب اگر حکومت قائم ہے یا ہو گئی یا ہو جائے گی، تو اگر حکومت کا ٹارگیٹ ذاتی مفادات کو اچیو کرنا ہو، اس حکومت کا ٹارگیٹ اپنی نام و نمو ہو، اس حکومت کا ٹارگیٹ اپنی نسلوں کی سیاسی بقا ہو، کہ میرے بعد ہی میرا بیٹا، بعد میں ساتھ ہی ساتھ بیٹا، پھر ساتھ ہی ساتھ بیٹی، پھر ساتھ ہی ساتھ فلانا، پھر ساتھ ہی ساتھ فلانا، پھر اس کے بعد پھپھی بھی، چچا بھی، خالہ بھی، ماموں بھی،
بھائی بھی.
حکومت کی اہمیت، اگر یہ ٹارگیٹ ہے تو حکومت کا موٹو باطل ہے، اور اس حکومت سے کبھی فلاح کا تصور نہیں نکل سکتا. سمجھے میری بات؟ آپ سمجھدار ہیں نا آپ لوگ؟ سمجھ گئے آپ میری بات؟ وہ حکومتیں جن کے موٹو اپنے خاندانی مفادات کا تحفظ، اپنی نسلوں کو لوگوں کی سبوں پر بٹھائے رکھنے کا ایک ایجنڈا ہو، وہ کبھی بھی عوام کو فلاح نہیں دے سکتی. ہاں اگر حکومت وہ ہو جس کا ٹارگیٹ عدالت اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہو ایٹ آل کاسٹ، وہ حکومت عوام کی فلاح اور بہتری ان کو پہنچا سکتی ہے، گڈ گورننس دے سکتی ہے. عزیزوں آپ وہ اہمیت حکومت نیچر بلاوا کا 33واں خطبہ، اگر میں اسلام کے پولیٹیکل اور مارل ویژن پر بات کروں اور نیچر بلاوا کا تذکرہ نہ کروں تو پھر کون سا اسلام اور کس کا اسلام؟ 1001 ہے اسلام، کون سا اسلام اور کس کا اسلام؟ مجھے وہ اسلام جو نیجل بلاغا کا اسلام.
مارے گئے جہاز پر لی جا رہے ہیں،
مقام زی بقا پر آپ تشریف فرما ہیں. عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا کے بیٹے آپ سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جناب امیر اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو بیٹھے ہوئے سی رہے ہیں. مزاقن چچا کے بیٹے سے مزاقن کہا یبنا بھی طالب کب تک اس جوتے کو سیتے رہو؟ تو آپ تو مجھے سینے والے کو دیکھے وہ شرم آتی ہے تھوڑی سی لیتے. امام عادل کہا خود ہی سی لیتے. اچھا اب جناب امیر کو بھی خیال کا یا سوچ کے ہم بھی تو سوال کریں گے آپ نے تو کبھی یہ سوال کب تک ہو گئے. کہا اچھا بتاؤ ابن عباس میرے جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا اتنا پھٹا ہوا کہ اب سلائی کی سلائی کی گنجائش نہ رہی کون اس کی کیا قیمت دے گا. ہاں تبرکن کوئی لینا چاہے کہ ابھی تو جوتا ہے تو ضرور کوئی قیمت دے گا. اس پھٹے ہوئے جوتے کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا خدا کی قسم اگر عدل کو نافذ کرنا مظلوموں کی گردنوں کو چھڑانا معاشروں میں انصاف کا رواج دینا اور باطل کی کمر توڑنا میرے پیشے نظر نہ ہوتا تو تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی. پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے. یہ ہے حکومت کی اہمیت. سمجھ آئیے آپ کو حکومت کی اہمیت. اگر مقصد عدالت ہے انصاف ہے گڈ گورننس ہے وبہا اور اگر مقصد یہ نہیں ہے تو پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اوقات نہیں ہے حکومت. اور پھر آپ نے بہت خوبصورت عوام اور حکومت سے تعلق کو بیان کیا. 214 نمبر ہے خطبے کا اور آج آپ کہتے ہیں عوام میں شعور پیدا ہو گیا عوام میں شعور پیدا ہو گیا عوام میں شعور پیدا ہو گیا. ارے کم عقل عوام 1500 سال سے گھوم رہی ہے کتاب پڑھ لیتی نظر بتا تو شعور کب کا چکا ہوگا. آپ نے کیا فرمایا کہ اگر حکومت صالح ہو عوام درست راستے پر چلتے ہیں اور اگر عوام اور دھوکے بازوں کو ہسپتال یاد کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اگر عوام وجیلنس ہو تو جو حریف بیٹھے ہوئے ہیں جا بجا ان کو ہسپتال یاد ملے گی پھر کوئی ٹھیکہ نہیں ملے گا پھر کوئی پرمٹ نہیں ہوگا پھر کوئی کمیشن نہیں ہوگا پھر کوئی باہری باہر کھانے پینے کے دھندے نہیں ہوں گے. عوام اگر وجیلنٹ ہو اور اگر حاکم وجیلنٹ ہو تو عوام کے اندر جو شریف لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وفادار کا تحفظ کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ سلسلہ نہیں چل پائے گا. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وجیلنس جو ہے نا شعور کی بنیاد پر دونوں طرف ہونی چاہیے عوام کی بھی اور صاحبان حکومت. اچھا بہت اہم بات ہے اور اہم بات یہ ہے کہ ہر استاد اپنے شاگردوں کو کوئی نہ کوئی نئی انفارمیشن دیتا ہے ہر مکتب فکر اپنے ماننے والوں کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں معلومات دیتے ہیں. دین اسلام وہ ہے کہ جس نے فقط انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی. انفارمیشن دینا بڑا آسان ہوتا ہے تو یہ ہے دیکھ لو صرف انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی بلکہ سوچ اور فکر کے پیرامیٹرز کو تبدیل کیا. بھائی زدی اپنی جگہ پر رہیں پانی تو سب جگہ برستا ہے نا پہاڑ پر برستا ہے بہ جاتا ہے زرعی زمین پر برستا ہے اپنے اندر جس پر لیتی ہے اپنی اپنی کیپیسٹی ہے اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. تو دین اسلام کے جو معلم تھے پیغمبر اسلام انہوں نے فقط انفارمیشن نہیں دی سوچ کے غیر عزت کو تبدیل کر دیا, اور وہ معاشرہ جہاں سست فجور اور اخلاقی مرض لوگ قید پر تھے وہاں اخلاق کو اتنا بلند کیا, اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک ہمارے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے اعلیٰ.
نعرہ
تکبیر,
نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری وجود قائم آل محمد سلوات.
یہ مارل ویژن ہے, یہ مارل ویژن ہے اسلام کا. پہلے ویژن کو تبدیل کر دیا نا, اب نہ باپ چاہیے, نہ تمہارا خاندان, نہ تمہارا مال, نہ تمہارا گھر, نہ تمہارے تجارتی قافلے, اب کیا ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اس مورل ویلیو کو جب سیاسی ویلیو کے ساتھ اور اجتماع کے ساتھ جوڑا تو کہا اے گلو ہوا پر بولے تقویٰ, عادل کرو کہ یہی تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. پیرامیٹر تبدیل ہو گئے, پیرامیٹر کو تبدیل کر دیا. اب وہ پیرامیٹر کا تبدیل ہونے سے سوچ اور فکر بدل گئی. جب سوچ اور فکر بدلے گی تبھی تو آپ کا نظام, آپ کا گورننس, آپ کی چیزیں درست ہوں. ایک زیرک شخص نے, اب ہم آ گئے کس کے اوپر, عادل, کس راستے سے تقویٰ. اور دیکھیں نا کہ جب سوچ کو تبدیل کیا تو کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. کیا کہا, آؤ ہم تمہیں اپنا ایجنڈا بتائیں کیا ہے. ایک دو تین چار پانچ نہیں, بڑا قدر صلی اللہ رسولنا بالبینات, سارے رسول جو ہماری نشانیاں لے کر آئے, بانسلہ محمد کتاب کچھ ہماری کتابیں لے کر آئے, بل نیزان وہی اسٹینڈرڈ پیرامیٹر لے کر آئے. کس لیے لائے, کس لیے لائے, لے یقوم الناس بالقسط, زمین پر قسط اور عدل کا نظام نافذ رہے. اور مولوی قرآن
سبحان اللہ,
باقی سب انفارمیشن دیتے ہیں, وہاں کیا دیا, نظریات کو تبدیل کر دیا, سوچ و فکر کو تبدیل کر دیا, شعور کو تبدیل کر دیا. بڑا رسولنا بل بھائی آتے بانگلنا ماحول کتاب والا لے یقوم الناس بالقسط, یہ سارے کے سارے نبی ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہیں, اور وہ ہے قسط اور عادل. بانگلنا حبیب اپنی بات شریف آسمان سے اترنے والا وہ لوہا, کب اترا تھا آسمان سے لوہا, سنا تھا کبھی سادہ بازی, کچھ محبت ہماری سادہ بازی سے اتنی ہے, کچھ کہتے ہیں فورن کی طرف دیکھتے ہیں وہاں بیٹھے فوراً لطما دے دیتی ہیں. تو یہ پڑھے لکھے ہونے کا یعنی ایک شعور, سارے لوگ میں آپ بتاؤں یہ فقط دین ہے آل محمد کی, اس کا شہزاد بعد اگر کوئی آپ کچھ بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, یہ فرش ہی دین ہے. ہمارے بھی سمجھ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں اور آپ کی سمجھ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں, مطلب ہم جیسے سب جیسے ایک جیسے ہی لوگ ہیں. کیا کہا, حریدا ہی ہے باسن شریف, آسمان سے ہوا نازل ہوا, کب ہوا, وہی تو نازل سنی تھی, نزول وہی تو کب نازل ہوا, بارش نازل ہوتی ہے, فرشتہ نازل ہوتا ہے, کتاب وہی نازل ہوتی ہے. ارے بھائی کبھی لوہا نازل ہوتا ہے دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا آپ نے لوہا نازل ہو رہا ہے آسمان سے؟ کبھی نہیں دیکھا میں نے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نازل ہوا. قرآن سچا. اب میری آنکھیں نہ دیکھ سکے تو اس میں میری آنکھوں کا قصور ہے.
ٹھیک ہے باسن شریف وہ بڑا شریف ہے لوہا.
کیوں؟ کس طرح دل کے لیے. کیا سمجھدار لوگ ہیں. مومن کا ہوتا ہے منافق سے جدا. اس وقت کی کسوٹی کو علی کہتے. میں نے تو کسی کی فضیلت نہیں پڑی. میں نے تو کیسر عدل سے بات کی. سارے نبی ون پوائنٹ ایجنڈا پر آئے عدل کے نظام کو غائب کرنے کے لیے اور نہیں ہو سکا عدل کا نظام. اللہ سے منتر بندر لال ہبھی ڈکی ہے بس. سمجھ آئی؟ کیا کہوں میں؟ کیسے کہوں؟ کیسے سمجھاؤں؟ سارے نبی ایک طرف. بھائی مجھے تو یہی سمجھ میں آیا سارے نبیوں کا ایجنڈا ایک. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات. سارے نبی ان کی ساری آیتیں ساری بینات ساری کہانیاں سارے نظام ایک طرف. بنزل الحدید اپنی ہے باسن شدید. اگر وہ باسن شدید وہ عدل کی آواز نہ بلند ہوتی تو وہ 1,24,000 پیغمبروں کی کاوشیں ختم ہو جاتی. بھلے یعلم اللہ من ینصره ورسوله بالغیب. ہم تو فقط یہ دیکھنا چاہتے کہ جب اللہ نظر نہ آئے اور پیغمبر آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جائے تو کون ہماری مدد کرتا ہے. تاریخ دیکھ لو کس نے اس پہ استرادل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی. آپ نے کی, میں نے کی, اس نے کی, اس نے کی, کس نے کی؟ پوچھ لو. ہم تو نہیں کچھ کہتے کس نے مدد کی. قرآن کہتا ہے بلے یعلم اللہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں بلے یعلم اللہ ہو من ینصره ورسوله بالغیب. کہ اللہ اور اس کے رسول کی حالت غیب میں جب دونوں ہو کون مدد کرتا ہے. یہ ہے قرآن کا پیرامیٹر تبدیل کرنا, فکر اور سوچ کو تبدیل کرنا کہ وہ اترنے والا آسمان سے اس لوہے کی کیفیت نزول کی ہے. دیکھو میرے دوستوں, میرے نوجوان دوستوں, یہ باتیں یہ امپورٹنٹ ہیں. یہ تفسیر جو ایکسی لائن ون لائن اور یہ بہت ساری باتیں کسی بھی لوگ کرتے رہتے. نزول کی کیٹیگری کیا ہے؟ وحی, آیت, پیغام, نبوت, یہی نزول کی کیٹیگری. رحمت, بارش, یہ نزول کی کیٹیگری. اس نزول کی کیٹیگری میں اس لوہے کو رکھنا, یعنی اس لوہے کی ویلیو ایسی ہی ہے جیسے وحی کی. اس لوہے کی ویلیو ایسی ہی ہے جیسے کتاب کی. اس لوہے کی ویلیو ایسی ہے جیسے پیغام الہی کی. اس لوہے کی ویلیو ایسے ہی ہے جیسے نبوت اور رسالت. سمجھ آئی؟ یہ ہے ویلیو. کسی کی فضیلت نہیں پڑی ہم نے, کسی کے مقام کو بلند بیان کرنے کی جرات اور ہمت اور الفاظ کی قوت نہیں ہمارے پاس. ہم نے تو فقط چیزوں کا موازنہ کیا. وہ نزول کی کیٹیگری میں آنے والا لوہا. اب ایک زینت اور عقل مند شخص نے جناب امیر سے سوال کیا اور عدل و افضل ہا وامل جھوٹ. یہ اپنا بھائی طالب ذرا جواب تو دیجیے, عدل بہتر ہے یا جود و سخا بہتر ہے؟ نا مشکل سوال. دیکھیے انسان ہمیشہ ظلم سے گریزاں رہتا ہے اور احسان کا خواہش مند ہوتا ہے. اور احسان کیا ہے؟ اگر میرا حق ایک روٹی ہے تو کوئی مجھے دو دے دے تو میرے دل کو بڑی تکلیف اور بڑی خوشی حاصل ہوگی. اور میں پسند کروں گی کہ میرا حق تو ایک تھا مجھے دو مل گئے. یعنی انسان احسان کو, ثقافت کو, زیادہ مل جانے کو دوست رکھتا ہے
اور یہ جود و ثقافت ہوتی ہے جب آپ اپنے حق پر سے ہاتھ اٹھا کر اپنا حصہ بھی کسی اور کو دیتے ہیں، تبھی ہوتی ہے نا جود و ثقافت۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو جود و ثقافت نہیں ہو سکتی۔ جود و ثقافت کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز پر آپ کا رائٹ ہے نا، آپ نے اپنا رائٹ فرگو کیا اور آپ نے اپنا اس کے حصے کے علاوہ آپ نے اپنا حصہ بھی اسے عطا کر دیا، یہ ہے جود و ثقافت۔ آپ نے کس چیز کو کمپرومائز کیا؟ اپنے رائٹ کو کمپرومائز کیا۔ آپ سے کوئی کہا ہے، پوچھے کہ عدل بہتر ہے جود و ثقافت، تو آپ کہیں گے کہ عظیم انسانی خصلت اور فضیلت ہے جود و ثقافت۔ یقینی بات ہے جود و ثقافت زیادہ بہتر ہے، اس میں ایک آدمی اپنا رائٹ فرگو کرتا ہے، دل کو اپنے پتھر رکھتا ہے، دوسرے کے حصے میں زیادہ آتا ہے، اس کا دل شاداب اور آباد ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے نا جود و ثقافت بہتر ہے ہمارے دل سے، یہی بات ہے نا۔ جناب امیر نے تو کوئی اور جواب دے دیا۔ بھائی میری اور آپ کی عقل تو یہی کہتی ہے جود و ثقافت بہتر ہے عدل سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اشرف و افضل ہا، عدل جو ہے وہ اشرف اور افضل ہے۔ اور اس کے بعد دو توجیحات پیش کی کیوں عدل افضل اور اشرف ہے۔ مشکل مشکل باتیں لگ رہی ہیں آپ کو؟
نہیں نہیں،
اب لگے تو لگے۔ اب تو آپ ایک کیپٹن آڈینس ہے نا آپ۔ یہ کیپٹن آڈینس ہے۔ اب جب تک یہ تقریر ختم نہیں ہوتی تو بیٹھے رہیں گے۔ یہ بھی مجلس حسین کا ایک بہت بڑا لگتا
ہے۔
یہ کیپٹن آڈینس مجھے کوئی ڈھونڈ کر دکھا دے۔ جلسے کرو، لاکھوں آدمی لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، پیسے بانٹو، دنیا کا کام کر کے دکھا دو، یہ کیپٹیو آڈینس لاؤ۔ میری وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں، فقط امام حسین۔ اپنے اسٹیٹمنٹ کی بنائی تھی جناب امیر نے، العدل یزیل امور رہا، یزیل امور مور جہا، بل جود یخر جہا من جہد۔ عدل ہر چیز کو اپنے درست مقام پر رکھتا ہے، اور جود و خطا چیزوں کو ان کے مرکز سے بکھیر دیا کرتا ہے۔ یعنی عدل تب ہو انسان کو اس کے فطری حق کے مطابق اور انسانی حق کے مطابق اس کا حصہ ملنا چاہیے، اور ملے پھر انسان کو اپنے فرض کے مطابق۔ کل میں نے فرض اور حق کے اندر کافی گفتگو کر لی آپ کے ساتھ، تو جو اس نے فرض ادا کیا اس فرض کے مطابق بھی انسان کو اس کا حصہ مل جائے، یہ کیا ہے؟ عدل۔ اور معاشرے کی مثال ایک گاڑی جیسی ہوتی۔ اب ایک گاڑی میں پرزہ لوہے کا لگنا ہے، آپ کہیں میں سونے کا لگاؤں؟ سونا کیا جود و ثقافت چلے گی گاڑی جب تک کہ آپ لوہے کا پرزہ نہ لگائیں؟ چار پہیے ہیں، ایک پہیا خراب ہو گیا، آپ کو بڑا اچھا سا پہیا ملا، آپ کہا یہ بہت اچھا ہے اور بہت بڑا ہے، یہ لگاؤں؟ چلے گی گاڑی؟ نہیں۔ آپ اسی سائز کا چھوٹا ڈھونڈ کر وہی تینوں کے ساتھ مکس کر کے میچ کر کے ایک پوری ڈسپلن کوہرنس کو بنائیں گے، تب جا کر گاڑی چلے گی۔ آپ کتنا ہی مہنگا، کتنا ہی اعلیٰ، کتنا ہی بہترین نسل کا پہیا لگائیں، لا کر کتنا ہی بڑا، چلے گی گاڑی؟
نہیں چلے
گی۔ یعنی جس چیز کا جو مقام ہے نا، جب اس جگہ پر وہ رکھی جاتی ہے تب جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ فرکشن کے بغیر جو ہے وہ موو کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جود و ثقافت سے کیا ہوتا ہے؟ چیزیں جو ہیں بکھر جاتی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس جود و ثقافت کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، یعنی جو بے موقع اور بے محل۔ دیکھیں انفاق بھی دو قسم ہیں، ایک موقع کے مطابق انفاق اور ایک بے محل انفاق۔ مثل ما ينفقون فی حاضر حیات الدنیا کا مثل ریحٍ فیہا سبن اصابت ذر و قومہم انہم فہمتہو وما ظلموا للہ ولکن تظلم انتم.
اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا, یہ تمہارا خرچ کرنا مثل مریم سکنا فی حاضر حیات دنیا کا مثل ریح ہے. ایک یہ خرچ کرنا, یہ انفاق کرنا یعنی حد سے گزر جانا, ایک ایسی بادے تند اور تیز کی طرح ہے فیہا سنن اصابت کہ جو کھیتیوں کو برباد کر دیا. مثلا پانے جائیں پالت ہوں اور قوموں کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. وما ظلم للہ, اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا, ولیکن انتم تظلمون, تم نے خود اپنے آپ کو پر ظلم کیا. کیا چیز ہے یہ؟ بے محل اور بے موقع خرچ کرنا, ایسا انفاق کرنا. اب اس کو میں آپ کو کس مثال سے سمجھاؤں؟ ایک پودا ہے جسے آپ نے دو دن کے بعد ایک مرتبہ پانی ڈالنا ہوتا ہے. اب آپ کی خواہش یہ ہو جائے کہ یہ جلدی بڑھ جائے, آپ نے روزانہ اس میں دو ڈول پانی ڈالنے شروع کی. ایسا چاہیے تو اس کی دو دن کے بعد ایک ڈول کی تھی نا. آپ نے کیا کیا؟ انفاق, بے محل اس کا پانی دینا شروع کر دیا. کیا ہوا؟ اس کی جڑیں سڑ گئی, بڑا ایسے کہ پھلتا پھولتا وہ ختم ہو گیا. اس کی فردر ایکسپلینیشن, یعنی کسی بھی قوم کے لیے عزت نفس امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے, اور جو چیزیں وہ انفاق وہ خرچ کرنا جو عزت اور نفس کو کمپرومائز کر دے, لوگوں کی کیپیسٹی کو لاک کر دے, انہیں کوشش اور جستجو سے روک دے, اور فقط وہ اس کام پہ لگ جائیں کہ سر پہ چادر رکھوں, اس گھر اس گھر اس بیوی اس بیوی کے گھر میں کھڑکتی پھروں, پھر میں نوٹ سنا کر سکے. ایک معمولی سی مثال دی. جناب علی کوفے آئے, جب آپ نے حکومت سنبھالی, چلیے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا, میں آپ کو سنا دیتی ہوں. مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک گروپ ہے لوگوں کا جو بیٹھا ہوا ہے, ایک دن دیکھا دو دن دیکھا, وہ انہیں بھی یاد نہیں. اس کو کچھ ہمارے محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ ایک بات دوسری دفعہ ہم کہہ نہیں سکتے, ہر بار وہ زائدہ علی کو رٹا ہوتا. تو انہوں نے ایک دن دو دن تین دن دیکھا, یہ روزانہ بیٹھے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نہیں مسجد میں بسیرا. آخر آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا رجال الحق, یہ رجال الحق ہیں. اچھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے, یہ رجال الحق کیا ہوتا ہے؟ تو کہا یمنا رجالت, یہ فقط اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, مسجد میں بسیرا کرتے ہیں, دن و رات سجدہ رکوع اور تسلیمیں بسر کرتے ہیں. آپ نے کہا اچھا پھر کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ کہا کہ ہاں کوفے کے لوگ جو ستا کر جاتے ہیں کچھ تحفہ دے جاتے ہیں اور ان کے آلے یار وہ اپنی اپنی. اچھا آپ نے پوچھا اگر کسی دن کوفے کے لوگ کچھ نہ دے کے جائیں تب کیا ہوگا؟ تو کہا پھر یہ اللہ کا توکل کرتے ہیں اور اسی طرح بھوکے سو جاتے ہیں. اللہ اکبر, آپ دیکھیں اللہ کے توکل کو کہاں ملایا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کوفے کے کتے بھی اسی طرح ہیں. جب آپ کو کسی بات کا مطلب توکل ہے خدا, پہلے کوشش کر پھر اللہ کو چھوڑ, یہی ہے نا, یہی توکل ہے نا. تو کوشش تو کر. ارے اسماعیل سے بھی ایڑیاں رگڑوائی تب دیا پانی, حاجرہ کو بھی چکر لگوائے تب دیا پانی, محمد سے بھی بکریاں چروائیں تب بھی کھتیجا. کہاں کے کوفہ کے کتا بھی ایسے ہیں, مل گیا تو کھا لیا اوپر نہ سو گئے. انہیں مسجد سے باہر نکالو اور کہو جا کر اپنے دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو اور رشتے حلال کی جستجو کرو. سمجھ آ گیا آپ کو یہ کانسیپٹ انفاق کا, جو برباد کرنے والا ایک ایسی طوفانی تند سے ہوا جو آپ کی کمپنوں کو توڑ کر رکھ دے. یعنی بیٹھ کر کبھی دین کے نام پر
کبھی اسلام کے نام پر، کبھی عقیدے کے نام پر، کبھی کسی نام پر، اور پھر لوگ سمجھتے ان کے دیکھیں دل سے تسلی دیتے ہیں کہ کچھ اور کام تو نیک ہوا نہیں، چلو ہم نے بٹوا کھولا اس کے ایگزال ریسپانسبلٹی سے برائے اسی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی پروڈکٹ کام پہ لگائیں، اس کو گائڈ کریں، اس کو راہ دکھائیں، شرافت عزت اور وقار کی، اپنا بٹوا کھلا اور نہیں اور اپنی ریسپانسبلٹی سے آپ ابزالو ہو گئے. یہ وہ انصاف ہے جو قوموں کو تباہ کر دیا سکتا ہے. تو جناب امیر نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، اور جود و سقا جو ہے نا وہ چیزوں کو ان کے مقام سے بکھیر دیا کرتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے تین جملے ہیں، یعنی ایکسس، چیزوں کی ایکسس کس طرح برباد کرتی ہے. آپ نے کہا کم من مسوئن کہ حسن القول کی ہے، کم من مغرورن بے حسن ستر علیہ ہے، کم من مستدرجن بے احسان علیہ ہے. کچھ لوگ اس لیے تباہ ہوئے کہ ان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، کچھ لوگ اس لیے مغرور ہوئے کہ ان کے عیب چھپے رہے، اور کچھ لوگ اس لیے برباد ہو گئے ان پر بے موقع احسان کیا. سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات کہ عدل اور جود و سفا. دوسرا آرگومنٹ جناب علی کا، عدل سائف العام و جود و عارض الخاص. عدل ایک کامن فیکٹر کے طور پر اور فنامنا کے طور پر معاشرے میں نافذ کیا جا سکتا ہے. جود و سفا عارض الخاص ہے، یہ ہر موقع پر نہیں چل سکتا. بھائی عدل جو ہے نا وہ کامن فنامنا ہے نا. اب کیا ہوا کامن فنامنا کے ساتھ؟ آپ نے طاقت کے طور پر حکومت کے فرمان کے ذریعے سے گردن ڈبو کے ہاتھ کا حق لے لیا، یاد لے خمس دو، زکات دو، یہ کیا ہے؟ عدل کے پیمنٹس ہیں نا، عدل کے معاشرے میں پیمنٹس ہونی چاہیے نا. پھر جس نے فرض ادا کیا اس کا حق دو، جس نے کام کیا اس کی روزی دو. اب اس کے لیے آپ قانون بنائیں گے، ڈنڈا چلائیے، سختی کیجئے، فرامین نکالیے، جو مرضی کیجئے، آپ عدل کے ذریعے سے لوگوں کے حق دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کسی کو بندوق کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، کسی قانون کے زور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حق ایک روٹی تو چار دے اسے؟ نہیں کہہ سکتے. وہ دے تو اور بات ہے، لیکن کسی قانون کے دائرے میں لا کر آپ زبردستی اس کی گردن پر یہ جود و سفا سوار نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا العدل اشرفها وافضلها. عدل جو ہے وہ اشرف ہے اور وہ افضل. اور جب آپ کے قریب آئی خلافت، چلیے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ سمیٹ کر جلدی سے آخری منزلوں کی طرف بڑھیں. آخری خلافت کے راستہ کا پیریڈ جو آپ کے حصے میں آیا، اور جب آئی آپ کے قریب خلافت تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، اور خطبہ شخصیہ میں آپ نے گزشتہ تاریخ کا ایک دردناک منظر کھینچا. اس کے بعد آپ نے وہ منظرنامہ کھینچا جو آپ کے گرد لوگ جمع ہو گئے. کیا کیا تھا جناب علی نے؟ لوگ آئے، کوئی ابا کھینچ رہا ہے، کوئی لباس کھینچ رہا ہے، یہ بتا دیتا آپ کستے حکومت پر بیٹھ لیے، آپ کستے حکومت پر بیٹھ لیے. کیوں؟ عدل کیا تھے لوگ، انصاف کی طرف رہے تھے لوگ. آپ نے پہلے دن کام بگا دیا سب. دوبارہ سوچو، ارے کسی کو ایسے رکھ کر لیٹ ہے مل رہی ہے حکومت، وہ کہیں جاؤ سوچو دوبارہ. انکار پر انکار تھا جناب علی کا. پھر آپ نے صبح شخصیہ میں لکھا، فرمایا کہ میں نے فقط اس خیال سے کہ حق مشتبہ نہ ہو جائے، لوگ شک میں نہ پڑ جائیں کہ علی کو تو حکومت کا خوف شوق بھی نہیں تھا، اور شاید انہیں یہ پتا تھا کہ ان کا رائٹ ہی نہیں ہے. اگر امام چوتھی منزل پر منع کر دیتے نا کہ نہیں چاہیے، نہیں کرنا، تو لوگ کہتے ہیں ان کا رائٹ ہی نہیں تھا، ہمیں پتا تھا، لہٰذا وہ پہلی باتیں ہی جھوٹی کرتے ہیں کہ ان کو پہلا ہونا چاہیے تھا، دوسرا ہونا چاہیے تھا. ان کا رائٹ ہی نہیں تھا، انہوں نے خود ہٹ چھوڑ دیا. اگر وہ پہلے بھی دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تو حق مشتبہ ہو جاتا، شک پڑ جاتا. لہذا امام علی نے ارشاد فرمایا لولا حضور الحاضر بل قیام حجت الناصر بوجود الحجت الناصر.
جب اتنے سارے لوگ حاضر ہو گئے اور قیام کرنے والوں کی کثرت حجت بن گئی,
ولولا اخذ الله العلماء ان لا يقارب كيفك الظالم وقدم المظلوم
لا لقيت قبلها ولا اقاربها.
اور میں نے خدا کا وہ فرمان نہ جانا ہوتا جس میں اللہ نے صاحبان علم سے یہ وعدہ اور عہد لیا تھا کہ وہ کمزور کی بھوک پر اور پیٹ بھرے کی مستی پر خاموشی اختیار نہیں کریں گے. تو خدا کی قسم یہ مہار خلافت میں اسی ناکے کی پیٹھ پر ڈال کر اسے ہٹا دیتا.
اس لیے ایکسپٹ کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا حق ہی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کیا ہم نے کہ بھوکے کی بھوک پر اور پیٹ بھرے کی مستی پر خاموش نہیں رہنا ہے, یعنی عدل کرنا, یہ وعدہ ہے اللہ کا. ورنہ یہ مہار کو اسی ناکے پہ ڈال کر جان چھڑا لیتے.
اور پھر آپ دیکھیے سیاسی ہتھکنڈے ہوتے ہیں,
لوگوں کو نوازنا, چھانگا مانگا کرنا, اس کو وہ پیسے دینا, اسے وہ قیمت دینا, اسے وہ پرمٹ دینا, اسے وزارت دینا, اسے جونیئر وزیر, اسے سینئر وزیر لگانا, اس گروپ کو توڑنا, اس گروپ کو توڑنا, جو قابو نہ آئے اسے جیل میں ڈال دینا, دو چار ایف آئی آر کٹوا دینا, وہ بھی گھیر گھیر میں والا. یہی ہے نا سیاسیت کرنے. جناب امیر نے جب لوگوں کو ڈسپلاس کرنا شروع کیا تو آپ کے آپ کے دوستوں نے فقط اتنا کہا یہ ابن ابی طالب تھوڑا سا ہاتھ ہلکا, یہی مطالبہ تھا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا.
اور جو بہت شریف لوگ ہیں
ان سے تھوڑی سی سر پہ نظر, بعد میں نکلیں گے, پہلے تھوڑی سی سر پہ نظر. ذرا حکومت کو مضبوط ہو لینے دیجیے. اور جناب امیر کے جملے تاکہ میں شام کے لیے میں تیرے لیے آزمائش اور تم میرے لیے آزمائش,
تاکہ تھوڑا سا کنسالیڈیٹ ہونے دیجیے حکومت کو, پھر اس کے بعد دیکھیں گے.
آپ نے شاید سمایا
ایسا کروں گی نسل بھیجو.
ارے کیا تم ظلم کو
مدد کے لیے بلانے کے لیے مجھے آمادہ کرنا چاہتے ہو
کہ میری کامیابی ظلم کے ذریعے سے ہو جائے؟ واللہ ما اصول بھی
ما ہمارا سمیر,
خدا کی قسم یہ میرا طور نہیں ہے جب تک کہ زمانہ چلتا رہے.
بان نظموں پھر سمائے نظمان,
اور خدا کی قسم جب تک آسمان پر ستارے چمکتے رہیں ظلم کے ذریعے سے حکومت کو بچانا میرا دستور نہیں ہے.
وہ کیسا انما مال اللہ, ارے ارے میرا اپنا مال بھی ہوتا اور میں بانٹنے پر آتا تب بھی حقدار کے علاوہ کسی کو نہ دیتا, پھر یہ تو میں کسٹوڈین ہوں مال خدا کا.
کیسے ممکن ہے مال خدا کا کسٹوڈین ہوں میں, یہ کیسے ممکن ہے جب تک آسمان کے ستاروں میں روشنی ہے, چاند چمک رہا ہے, ظلم کو اپنی مدد کے لیے ہرگز ہرگز بھی ہم نہیں بلائیں گے چاہے اس کے لیے کتنا ہی ذاتی نقصان ہو جائے.
مقصد کیا ہے؟ قیادت اعلیٰ ہو, گڈ گورننس ہو. ڈیڑھ ہزار سال ہو گئے کوئی ایک لفظ ایک اسٹیپ ایک کوئی فیصلہ علی کا ایسا بتا دے جسے وہ چیلنج کر سکتا کسی ایک پیرامیٹر کے پر کہ یہاں پر ابو طالب کے بیٹے سے غلطی ہو گئی اور ایسا کرتے تو یہ انسانوں کے لیے بہتر ہو جاتا اور ایسا کر دیا تو یہ مخالفت کتاب اور سنت الہی ہو گیا.
ایک اسٹیپ ایک فیصلہ ایک قدم ایک جملہ ایک حرف, ڈیڑھ ہزار سال ہو گئے نا, ہر قسم کی دشمنی پر دنیا اتر آئی. نام علی رو, نام علی رکھو, ذکر علی کرو, مار دیتے ہیں, یہی دستور ہے نا, مار دیتے ہیں. اس علی میں کوئی عیب پھر سمجھ میں آئی
کہ جا رہا تھا وہ آخری حج کا قافلہ. ارے اس علی میں کوئی عیب نظر آیا؟ اسے کسی فیصلے میں کوئی شیر نظر آئی؟ پھر سمجھو کہ کیوں آخری حج کا وہ قافلہ پیغمبر واپس جا رہے ہیں. کوئی قافلے آگے چلے گئے، کوئی قافلے پیچھے رہ گئے، پیغمبر تو وہی آئی. جانے والوں کو بلاؤ، جو رہ گئے انہیں کا انتظار کرو. اور حکم دیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول اس بات کی تبلیغ کرو کہ جس کا تمہیں آج ہم نے حکم دیا، اور اگر اس کی تبلیغ نہ کی تو گویا تم نے رسالت کا کام انجام نہیں. ارے کتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ، کتنا اسٹرانگ حکم ہے یہ. سمجھ آیا کیوں تھا یہ؟ اتنی لمبی میں نے کوئی سوا گھنٹے کی تقریر تھی، اس کے بعد آ کر میں نے یہ آیت سنائی. یہ تھی داستان، یہ تھی عدل کی بات، یہ تھی شرافت انسان کے وہ ایجنڈا، اور یہ تھا اسلام کا وہ پولیٹیکل مارل ویژن کہ جس کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا. ارے ساری رسالت پہنچا دی، کچھ بھی باقی نہ رہے گا اگر یہ نہ ہوں گے. یہ تقاریر حسینیہ ڈاٹ کام پر چڑھنا شروع ہو گئی ہیں، آپ اس پہ لاگ ان کر کے اور بچوں نوجوان دوستوں کو سنائیے. بہت ساری باتیں جو کہیں کہیں سچتی ہیں، ذہن میں کوئی ہوتی ہے تو وہ کچھ چیزیں سن کر آدمی کو بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے. اور خاص طور پر وہ نوجوان بچے جو پڑھتے ہیں ان بچوں کالج میں، وہ کتاب ضرور پڑھیں پولیٹیکل اینڈ مورل ویژن آف اسلام، کہ کیا جناب امیر نے اسلام کیا. واہ واہ، تو ایسے ہی کہا، ایسا ہی اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی جاری. اور رسول بلے اللہ ہو، میں کبھی اس لہجے میں بات کی تھی قرآن نے پیغمبر کی، کبھی اس طرح کی وحی آئی تھی پیغمبر پر؟ رسول کہتے تمہارا کام کیا ہے؟ رسالت، پیغام پہنچانا، بکس پہنچانا. اب پہنچانا تمہارا کام ہے، سب کچھ تو پہنچا دیا، سب کچھ تو پہنچا دیا. وہ سب کچھ بچانے کے لیے کچھ اور پہنچانا لازمی ہے. اور وہ کیا تھا میرے دوستو؟ وہ جب ماں کو پانچ دن سے بتا رہے ہیں، وہ تو حکم آیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک، پہنچاؤ وہ آج جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا. تو اب تک جو پہنچا رہے تھے کہ نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کی طرف سے سارا کا سارا نازل ہوا تھا، لیکن وہ سارے نزول کو بچانے کے لیے بھی ونزل الحدیث، ادھر بھی سارا نزول تھا وہ حدیث بچائے گا، ادھر بھی سارا نزول ہی تھا اسے بچانے کے لیے. آج کے نزول کی بات کرو ورنہ کھا جائیں گے یہ سارا کا سارا، ختم کر دیں گے سارا کا سارا. بلے کرو فیصلہ اور پہنچاؤ وہ پیغام، ماں انزل علیک من ربک، جو اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس پہنچا. اب بھی جو کچھ آیا تھا ربی کی طرف سے آیا تھا، آج والی بات اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر آج والا پیغام نہ گیا تو پچھلے والے سارے پیغام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. فإن لم تفعل، اور اگر یہ نہ کیا تو اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ، اتنا. اس کے بعد نبوت نہیں آنی ہے، حق میں نبوت ہے، کوئی اور نبی کوئی اور کتاب نہیں آنی ہے. لہذا کہنا پڑا فائنل فیصل، اگر اب بھی یہ نہ کیا تو جو انجام موسیٰ کی، عیسیٰ کی، داؤد کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی شریعتوں کا ہو گیا. کیا وہی چاہتے ہیں آپ جو انجام وہاں ہو گیا؟ وہی چاہتے ہیں فائنل سفر سما بلک کا رسالت کا گویا آپ نے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا اس کا مطلب آپ نے رسالت کا کام ہی انجام نہ دیا. واللہ ہو جا سے مقبل ناس اللہ تمہیں ناس کے شر سے بچائے گا. اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کے بعد پیغمبر کو رسالت کی فکر پڑی. جانے والوں کو روکا, آنے والوں کا انتظار کیا, پالانے شکر کا ممبر بنایا, وہ جبل بتا کا خطبہ دیا جسے آپ اٹھائے 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 پھرتے ہیں, غدیر کا چیپٹر نکال نکال کر پھرتے ہیں. ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا, تم آشور کو نہ بھولنے دینا. یہ آشور غدیر یہ ایک پیمانے میں وہاں غدیر کو مٹا دیا گیا, تم آشور کو فراموش نہ ہونے دینا. آشور کے جو لنکس ہیں جو جڑ ہے وہ غدیر ہی سے اٹھتی ہے. جانے والوں کو بلایا, آنے والوں کا انتظار کیا, پیروں نے شکر کا ممبر بنایا, پہنچے کر بتا کا خود گا دیا جسے آپ پڑھ پڑھ کر بڑا خوش ہوتے, غدیر کو بیچ میں سے مائنس کرتے, اور اس کے بعد سب سے پوچھا میں تمہارے جان و مال سے افضل ہوں, سب نے کہا ہاں آپ ہمارے جان و مال سے افضل ہیں. پھر کسی کو بلایا, ہاتھ گرم کیا اور کا من کم کا مارا ہو کا من کن تم مولا ہو کہاؤ علی جن مولا. جس عدل اور انصاف کے ایجنڈے پر پیغمبر ہے اسی عدل اور انصاف کے ایجنڈے پر علی ابن ابی طالب. جو اسلام پیغمبر کا ہے وہی اسلام ان کے بھائی علی ابن ابی طالب کا ہے. جو پیغام محمد کے پاس تھا وہی پیغام علی کے پاس ہے. اور پھر میرے دوستو اس غدیر کو آشور نے کیچ کیا, اس غدیر کو آشور نے کیچ کیا, غدیر فراموش ہوئی. بڑا اچھا لگا مجھے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ ہمارے نوجوان بچوں نے غدیر کی تاریخ کو, غدیر سے تعلق کو, غدیر کی عید کو ایسا سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کیا. لوگ حیران رہ گئے یہ غدیر کیا چیز تھی, کیا تھا غدیر. یہ ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ, پازیٹو فائدہ, پازیٹو فائدہ. اپنی تیری میری چھپی چاچی کی تصویریں ڈالنے سے بہتر ہے. عجیب عجیب یہ پازیٹو اس کی فائدہ ہے اس ٹیکنالوجی کا. اتنا غدیر کا شیئر کرا پہلی بار سوشل میڈیا پہ کہ لوگ کیا تھا یہ اگلے سال موبائل ہے شور ڈال دینا. ٹھیک ہے جو تاریخ میں چھپائے جا رہے ہیں چھپائے جا رہے ہیں. کوئی اچھا بھلا ہو اس انگریز کا کہ جس نے یہ سوشل میڈیا دے دیا, ورنہ تو کتابیں ہماری جلا دو, پرنٹ ہمارے غائب کر دو, مجلسوں سے ہماری کریکر پھینکو, بن کے دھماکے کرو, جو مرضی ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر کے پر ساری دنیا سے کھیل رہا ہے بچہ, سب کو بتا رہا ہے غدیر کیا ہے, موبائل کیا ہے, آشور کیا ہے. اللہ اکبر. اب آشور اتنا لٹریچر ہو, اتنی چیزیں ڈالو اٹھا اٹھا کر سوشل میڈیا پہ طوفان آنا چاہیے آشور کا, اور آشور کے رشتے کو غدیر سے جوڑ. یہ میرے نوجوان دوستو ہم نے ایک انٹلیکچل لڑائی لڑی, ایک سچ حقیقت کی بات ہے. کب تک دنیا اس سچ حقیقت کو چھپائے گی؟ کیا ہم مر گئے؟ جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہم اپنا کام کریں گے, جب مر گئے مر گئے. ہمارے امام کا قول ہے جو رات تیری قبر کے اندر ہے اسے کوئی قبر کے باہر نہیں گزروا سکتا. بس اس بات پر یقین رکھو, اپنا کام کیے چلے جاؤ, جس دن مرنا ہے اسی دن مریں گے, اس سے پہلے ہمیں کوئی نہیں مار سکتا. آسمانوں میں غدیر کو قید کیا حسین ابن علی گھر کو چھوڑ کر حق کو شہادت سے تبدیل کر کے دستے بلا کے سفر کی طرف نکلے قصرِ بنی مقاتل کی منزل پر آپ کو گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی پھر بے اختیار سر کو جھٹکا دیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون جناب علی اکبر اپنے والد کی سواری کے پیچھے پیچھے اپنی سواری لیے چل رہے تھے جب باپ کے منہ سے یہ درد سے بھرا جملہ سنا تو حد ادب کرتے ہوئے سواری کو اپنے والد گرامی کی سواری کے قریب لے آئے اور پوچھا بابا خدا آپ کو رنج و غم کی شکل نہ دکھائے آپ نے اتنے درد سے کیوں کہا انا للہ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا میرے لال سواری پر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں نیند آ گئی اور میں نے یہ دیکھا ایک سوار ہمارے قریب سے گزر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ ہو گئی میرے لال ہمیں موت کی خبر دی گئی تو بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو کہا میرے لال اگر ہم حق پر نہ ہوں تو کون حق پر ہوگا تو جناب علی اکبر کا خوبصورت جواب بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا خوف موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان کے چہرے کو دیکھا اور دعائیں خیر زندگی کی دعا نہیں دی خیر کی دعا دی قافلہ چلتا گیا دشتے بلا میں پہنچ گیا وہ عاشور کی صبح طلوع ہوئی اور فجر کا وقت آیا حسین ابن علی کے خیموں میں تمام رات عبادت الہی ہوتی رہی فجر کا وقت آیا آپ نے آواز دی علی اکبر گلدستہ اذان پر جاؤ جناب علی اکبر نے اذان دی علی اکبر نے کہا اللہ اکبر باپ نے جواباً کہا اللہ اکبر علی اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ باپ نے جواباً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ علی اکبر پکارے اشہد ان محمدن رسول اللہ حسین ابن علی نے سر جھکا لیا نانا میں اپنی بادہ گاہ میں آ گیا اور شاید یہ کہا ہو کہ اب نہیں جھکنے کا اشہد ان محمد رسول اللہ نماز فجر تمام ہو گئی ادھر سے طبلے جنگ بجا جنگ کا آغاز ہوا تیر چلنے لگے حسین ابن علی نے اپنے فرزند کو آواز دی تکرم بولا دی علی اکبر آگے بڑھو اور انہیں حملے کا جواب دو بیٹا جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا یہ حملے کا جواب دے اصحاب نے تلواریں نکال لی اپنی گردنوں کے قریب رکھے فرزند رسول ہماری وفا کی توہین ہوگی ہماری محبت کی توہین ہوگی اگر شہزادہ چلا جائے اور ہم دیکھتے رہیں جب تک غلام زندہ ہیں علی اکبر میدان میں نہیں جائیں گے اور آخری مالکہ جناب علی اکبر کا جو تھا اس نے امام حسین علیہ السلام اور جناب امیر کے 10 غلاموں نے یہاں سے گرد حلقہ ڈال رکھا تھا حملہ اولا کے بعد جناب علی اکبر کی جو میدان میں آمد ہے روک لیا شہزادے کو پھر کیا ہوگا سارے کے سارے میدان میں گرتے گئے حسین ہر لاش پہ جا کر اس شہید کو نبید بہت سناتے گئے یہاں تک کہ خیموں میں کوئی نہیں رہا مبارک طلبی شروع ہوئی جوان بیٹا سامنے آیا اور کہا بابا
مجھ سے آوازیں نہیں سنی جاتی. اب میں جاؤں میدان کے لیے, اب تو کوئی بھی نہیں بچا. ہاں جاؤ خیمے میں, بیویوں سے رخصت ہو لو, خوبی اماں کا سلام کر لو, ماں کو خدا حافظ کہہ لو. جناب ریت پر خیمے میں آئے اور پھر ہمیں جتنے مسلم لکھتا ہے خیمے سے باہر نکلنے کا منظر, ایک ایسا شہید, ایک ایسا جوان دلاور خیمے سے نکلا, کئی بار پردہ اٹھا, کئی بار گرا, 70 بار اٹھا, 70 بار گرا. جناب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے, کوئی بہن ماں کوئی چھپی ہائے زینب کس دل سے آپ نے رخصت کیا, کس دل سے آپ نے رخصت کیا. وہ ماں علی اکبر کی اور جناب علی اکبر جناب زینب کے سامنے اور گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ ہمیں فاطمہ کا لال پیارا ہے, ہمیں زینب کا لال پیارا نہیں, ہمیں لیلہ کا لال پیارا نہیں, ہمیں فاطمہ کا لال پیارا ہے. اللہ اکبر. یہ جب ہمیں لیلہ نے جناب زینب پوچھا بی بی کیا آپ کو فاطمہ کا لال پیارا ہے یا اپنا لال پیارا ہے, کہا جاؤ گے مجھے فاطمہ کا لال پیارا, نکل آئے تھے باہر. امام حسین علیہ السلام منتظر تھے, بیٹے کا بازو تھاما دوبارہ کھینے میں لیا اور بہن سے کہا نانا میں تبرکات لے آؤ, اچھے حجت ہو تو تمام ہو, تبرکات نبی ہم شکل نبی کو پہنا دی اور اس کے بعد ایک چہرے پر نقاب ڈال دی اور کہا جب مقابلے لشکر آدھا ہونا تو میرے لال یہ نقاب پلٹ دینا. جناب علی اکبر گھوڑے کا سوار ہوئے اور میدان کی طرف نکلے, تھوڑی دیر میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے ایسے کوئی دوڑ رہا ہے, لگام کھینچی, دیکھا وقت کا امام ہر سواری سے اوپر آئے, کہا بابا غلام ابھی تو آپ کی قدم دوستی کر کے آیا ہے, آپ میری سواری کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہائے حسین سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا علی اکبر تمہارا کوئی اچھا فرشتہ لال نہیں ہے. بیٹے نے رات کو خیمے میں پہنچایا, سواری کا دیکھے دستے بلا میں آئے, عزیزو علی اکبر میدان میں آئے, لڑائی شروع ہوئی, حسین نے مرحبا کے نعرے لگائے, تھوڑی دیر کے بعد بیٹا پلٹ کر آیا کہا بابا میری لڑائی دیکھی, کہا کیوں نہ ہو علی کے شیر ہو اور علی ہو. بس عجیب سوال کیا لیکن بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو جنگ کا نقشہ بدل دیتا, کہا اے علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, علی اکبر نے اپنی زبان باپ کے منہ میں دی اور فوراً کھینچ لی, کہا بابا آپ تو بہت پیاسے ہیں تو بس میرے لال میدان کی طرف سے ڈالو, نانا کوثر پر جان لیے منتظر ہیں, بار بار کے دیگر حسین یہ کہنا چاہتے تھے اب پلٹ کر نانا, یہ بار بار جوان بیٹے کو رخصت کرنا بڑا مشکل ہے, بس علی اکبر میدان میں نکلے بڑے خیمے میں جانا,
شام سین